جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام دار الہدایۃ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، سوالات ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا نام ہے محمد ریاض، میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ صاحب، یہ 100 روپے کماتے ہیں، اس میں سے ماں باپ کا حصہ کتنا بنتا ہے؟
روز جتنے پیسے کمانے ہیں، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، لیکن آپ نے حصہ پوچھا ہے، چلے میں شرعی مسئلہ پوچھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔
ہم سارا مال بھی ماں باپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں تو ان کا حق ادا نہیں
کر سکتے۔
حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، انت و مالک لابیک،
سبحان اللہ،
تو اور تیرا مال تیرے والد کا،
تیرے والد کا،
تو بھی اپنے والد کا ہے، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ باقی یہ ہے کہ والد صاحب پہ خرچ کرنا کب لازم ہے، کب واجب ہے، کب ضروری ہے ان کو دینا اور اس طرح کرنا، تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر والد صاحب خود کما رہے ہیں، خود کفیل ہیں، تو اب ان کا نانفقہ بیٹے پر نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے۔
اور اگر والد صاحب کما نہیں رہے تو ان کا نانفقہ پہلے بیٹوں پر ہی ہوگا،
صحیح،
اولاد پر ہوگا، تو وہ پھر وراثت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وراثت میں سے جو وارثہ جو ہے نا وہ انہوں نے لینا ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ پھر نفقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں،
خرچ کرتے ہیں۔
تو اس صورت میں تو آپ روزانہ جو کما رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ اگر والد صاحب کو حاجت ہے تو پھر جتنی ان کی حاجت ہے اتنا آپ نے پورا کرنا ہے،
ٹھیک ہے، صحیح۔
اگر ایسا ہے کہ ان کو حاجت نہیں ہے تو دینا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہے،
خدمت کرتے
اس سے ان کا دل خوش ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ دعائیں دیں گے، آپ کے مال میں برکت ہوگی، تو کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہے،
ٹھیک ہے۔ بعض کا والد صاحب کو ضرورت نہیں ہوتی اور ان کی اپنی کوئی پینشن آ رہی ہوتی ہے، یا وہ بڑے بڑھاپے میں بھی ہیں، اچھا اس میں یا ضرورت بھی ہوتی ہے تو ایک بیٹا کر رہا ہوتا ہے، دو چار اور بیٹے بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سعادت مند ہے نا، یہ کرتا رہے، تو یہ دوسروں کے لیے آپ کیا کہیں گے جو دو چار وہ خرچ ہی نہیں کرتے کچھ کسی طرح؟
دیکھیں اگر خرچ کرنا ان پہ ضروری ہے تو پھر تو سب کے لیے خرچ کرنا ہوگا، سب نے کرنا پڑے گا۔ اگر ضروری نہیں ہے تو پھر جس کی سعادت ہو، اب جو کر رہا ہے تو اس کی سعادت مندی،
اس کی سعادت
مندی ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے ان کی محرومی،
محرومی، ٹھیک،
کہ رب نے دیا ہے تو پھر بھی خرچ نہیں کر رہے، تو اس یہ ایسا نیکی کا کام ہے کہ اس سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کے خدمت کرنی چاہیے، والد کا دل خوش کرنا چاہیے، والد نے بھی ہمیں پالا پوسا ہے،
بالکل صحیح بات ہے،
ہمیں ہماری پرورش کی ہے، ہم پر خرچ کیا ہے، تو اب ہم اپنے مال کو والد سے بچا کر رکھیں،
صحیح،
تو کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے، جتنا رب توفیق دے آسانی سے ہو سکے تو کرتے رہنا چاہیے۔
اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ چار پانچ اگر کسی کے بیٹے ہیں، ایک بیٹے کے ساتھ والد صاحب رہ رہے ہیں، تو سارے بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ والد صاحب رہ رہے ہیں ان کا خرچہ بھی اس کے اوپر
وہی کریں،
جی وہی کرے، بعض اوقات وہ مالی لحاظ سے بڑا تنگ دست ہوتا ہے اور بہت اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ جو بیٹے ان کے مالی لحاظ سے ایسے ہیں کہ جو والد صاحب کو پر خرچ کر سکتے ہیں، اپنے نان نفقے کے ساتھ ان کا بھی برداشت کر سکتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ذمہ داری کے مطابق والد صاحب پر خرچ کریں، ایسا نہیں ہے کہ جن کے ساتھ رہ رہے ہیں وہی خرچ کریں گے باقی بریو ذمہ ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا،
ماشاء اللہ۔ جی مزید سوال۔
حضرت جی، میرے آپ سے یہ گزارش ہے اور یہ سوال ہے، اب ٹرین میں سفر کرنا لاہور سے ملتان جانے کے لیے، یعنی دوپہر کو 4 بجے بیٹھنا ہے، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کا وقت ٹرین میں ہو جائے گا، عشاء کے وقت 10-1 بجے تک گھر پہنچ جائیں گے، عصر اور مغرب کی نماز جو ہے وہ کس طرح ادا کی جائے گی، اس کے بارے میں برائے مہربانی رحمت فرما دیجیے گا۔
ٹرین میں سفر آپ کا بھی رہتا ہے اور اکثر بیشتر ناظرین بھی اس طرح کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو کیا کریں گے، ان کی نمازیں تو 2 آ رہی ہیں، اور میں تو اس پہ ان کو مبارک باد دوں گا، اس سوچ پر مبارک کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو اس طرح کی رہنمائی لیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں بیچ میں یہ 2 نمازیں ہیں یوں ہیں، اور اپنی فیملی کو بھی کہیں لے کے جاتے ہیں، تو ان کی اگر یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، بعض وقت مرد تو پڑھ لیتے ہیں لیکن خواتین کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اگر یہ پورا ایک پہلے سے ہی سوچ کر کے اور پلاننگ بنا کر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا عمل ہے۔ تو کیا کہیں گے ٹرین میں نماز کا؟
لاہور سے ملتان کا جو سفر ہے مسافت شرعی سے زائد ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے زائد ہے۔
کتنا کم از کم سفر ہونا چاہیے؟
92 کلومیٹر کے سفر پہ کے ارادے سے جو آدمی نکلے گا،
ٹھیک ہے،
اور چاہے وہ اپنے وطنی اصلی کیوں نہ جا رہا ہو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں نے آنا ہے،
جی جی،
تو چاہے یہ گھر ہی کیوں نہ آ رہے ہوں، راستے میں کیونکہ ان کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے،
ٹھیک ہے،
تو راستے میں جو نماز 4 رکعتوں والی آئے گی تو اس میں یہ قصر کریں گے، یعنی 2 رکعتیں پڑھیں گے، تو اس کے مطابق عصر کی نماز جو ہے 4 رکعت والی ہے تو اس کو تو یہ 2 پڑھیں گے، اور مغرب کے متعلق یہ ہے کہ اس کی 3 رکعتیں وہ 3 ہی پڑھنی ہوں گی ان کو، پھر جب گھر پہنچ جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔
اچھا، جو ہمارے سائل محترم تھے انہوں نے ساتھ ٹرین کا بھی پوچھا ہے، تو بیچ میں ہو سکتا ہے کہیں تو ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اسٹیشن پہ اتر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین میں ہی پڑھنی پڑ جاتی ہے، تو اب کیا کریں گے، کیا کریں گے؟
اصل میں دیکھیں کہ ٹرین کے متعلق ہم یہ بیان کرتے ہیں، یعنی دارالافتاء اہل سنت کا یہ موقف ہے دعوت اسلامی، کہ کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ٹرین رکے اسٹیشن پہ یا اس کے علاوہ کہیں پہ اس میں ٹھہراؤ آ جائے، اس وقت جو ہے یہ نماز ادا کریں، اور اگر اس طرح ممکن ہے اس کے باوجود یہ چلتی ٹرین میں نماز ادا کریں گے تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو ایسی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی اور ادائیگی ان کے اوپر لازم رہے گی۔ تو اولاً تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وقت ایسا چننا چاہیے اور کوئی ایسی ترکیب بنانی چاہیے کہ نمازوں کے اوقات جو ہے وہ کم سے کم آئیں، یا پھر یہ کہ پہلے سے باوضو بیٹھیں، اور سفر ہمارا بھی رہتا ہے اور الحمدللہ عزوجل کوشش یہی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ ٹائم نکل بھی آتا ہے۔
اصل میں یہ پوسیبل بعض اوقات اتنا، جیسے نا 100 کلومیٹر جا رہے ہیں 150 کلومیٹر جا رہے ہیں، اب یہاں سے کراچی سے لاہور جانا ہے تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے بیچ میں اس کی تقریباً بعض کا 2-3 نمازیں آ ہی جاتی ہیں، شام کو ٹرینیں چلیں تو عصر مغرب عشاء اگلے دن کی فجر، یہ 4 نمازیں تو ٹرین کے اندر ہی اس طرح ہو جاتی ہیں، تو کیا کریں گے، آخری وقت کا انتظار کریں؟
جب ٹرین پر سفر جاری ہو تو کوشش یہ کرے کہ اس کو اگر لگتا ہے کہ کوئی اسٹیشن درمیان میں آ جائے گا تو پہلے سے وضو کر لے اور انتظار کرے، اور اس وقت سے پہلے پہلے، وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے کہ یہ اتر کر یا وہیں جب ٹرین ٹھہری ہوئی ہے پڑھ سکتا ہے تو اس طرح پڑھے، اور اگر یہ صورت نہیں بن سکتی، یہ وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے وقت نکل جائے گا، یا ایسی صورتحال ہے کہ اسٹیشن بہت دور ہے اور اب مجبوری ہے اس نے نماز پڑھنی ہے، ظاہر ہے کہ قضا نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں ٹرین پر ہی نماز پڑھے گا، اور قبلہ کے متعلق یہ ہے کہ قبلہ روح ہونا جو ہے چونکہ فرض ہے،
ٹھیک ہے،
اور لازم ہے قبلہ روح ہونا، تو اس کی کوشش کرے گا، اس کی رعایت ممکن ہے۔ پاکستان میں جو ٹرین کا روٹ ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر یہ ہے کہ وہ مغرب اور اسی طرح مشرق جو ہے وہ دونوں مقابل میں آتے،
ٹھیک ہے،
اور سیٹوں کے درمیان بھی کھڑا ہو تو ممکن ہوتا ہے، بہرحال
صحیح،
تو یہ اس کی کوشش کرے گا اور اس کے مطابق جو ہے قبلہ معلوم کر کے اور اس کے مطابق یہ نماز ادا کرے گا،
ٹھیک ہے۔ تو اس کے بس اوقات مسجدیں نظر آ جاتی ہیں، محراب بنے ہوئے یہ نظر آ جاتے ہیں، جس سے بھی ایک قبلے کی وہ ڈائریکشن پتہ چل سکتی ہے، ہمارے آج کل ہمارے پاس انڈرائڈ موبائل ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی قبلے کی وہ ڈائریکشن پتہ چل سکتی ہے، اس طرح 7 مسلمان کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے بھی پوچھ کر اگر یہ والی صورت کیفیت اختیار کر کے پھر وہ درست سمت میں تو پھر یہ انداز اپنائے، اور پھر آگے جا کے مفتی صاحب کیا تحری والی صورت آئے گی جب جی کوئی بھی
اگر صورت کوئی ایسی صورت نہ ہو جی یقینی طور پہ معلوم ہونے کی پھر تحری کرے گا،
ٹھیک ہے،
یعنی دل کو جمائے گا کہ قبلہ اس طرف ہے
صحیح
تو اس کے مطابق اس طرف رخ کر کے پھر نماز پڑھے گا،
ٹھیک ہے جی۔ مزید سوال،
جو شخص صاحب ترتیب نہیں ہے تو جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اب وہ چاہے تو ساری ظہر کی نمازیں پہلے پڑھ لے، ظہر کے فرائض یا عصر کے یا مغرب عشاء یا فجر کے، سوال عرضی ہے کہ جو صاحب ترتیب نہیں ہے کیا وہ عشاء کے فرائض اور عشاء کے جو وتر ہیں کیا ان کو بھی الگ الگ سے پڑھ سکتا ہے، یعنی چاہے تو پہلے عشاء کے سارے فرائض پڑھ لے پھر چاہے تو سارے وتر پڑھ لے، یا ان میں ابھی بھی ترتیب ہی رکھنی پڑے گی یعنی عشاء کے فرض اور وتر کے حوالے سے کہ جب ایک عشاء کے 4 فرض قضا کیے تو اب 3 وتر قضا کر سکتے ہیں، پھر 4 کرے گا تو پھر 3، اس حوالے سے اگر رہنمائی فرما دے بہت شکریہ،
جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ٹھیک جی،
جس طریقے سے ظہر اور عصر کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان ترتیب کا معاملہ ہے،
ٹھیک ہے،
جو صاحب ترتیب نہ رہا تو اس کے لیے ترتیب ضروری نہ رہی، تو اسی طریقے سے فرض عشاء کے اور وتروں کے درمیان بھی، کہ جو صاحب ترتیب ہے تو ان میں اس کے لیے ترتیب ضروری ہے اور جو صاحب ترتیب نہ رہا تو اب ترتیب ضروری نہیں.
صحیح.
لہٰذا جیسا ان کا سوال ہے صاحب ترتیب نہیں ہے تو پہلے سارے فرض پڑھ لے اور بعد میں سارے وتر پڑھ لے تو یہ درست ہے, کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں. بعض لوگ نمازی جو ہیں وہ سجدے کے اندر مرد حضرات وہ اپنی پوری پوری کلائیاں بچھا دیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, تو کیا کہیں گے آپ؟
کلائی مرد کے لیے سجدے کے اندر بچھانا یہ مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے, ایسے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی نے ایسا کر لیا, اگر تو بھول کر ایسا ہو گیا,
ٹھیک ہے,
تو پھر اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر لے اگر ایک رکن کی مقدار تک باقی رہا. اگر تو زمین پر کلائیاں لگی اور اٹھا لی, ایک رکن کی مقدار تک باقی نہ رہی, تو کوئی حرج نہیں
ہے.
اور اگر وہ اس نے بھول کر کلائیاں نیچے زمین پر رکھ دی اور ایک رکن کی مقدار یعنی تین مرتبہ تسبیح کہنے سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک باقی رہی, تو پھر اس صورت میں اب بھول کر ایسا ہوا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز درست ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا کہ وہ کلائیاں زمین پر رکھ لیں, تو اب اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز درست نہیں ہوگی, اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی.
اور عادت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مرد لوگ اس طرح نماز بعد پڑھتے ہیں بالکل وہ جا کے بچھا ہی دیتے ہیں اپنی پوری یہ کلائیاں.
جی, منع ہے,
عادت نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی نہیں,
تحریمی ہے, گناہ ہے.
خواتین کا اس حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟
عورتیں جو ہے وہ کونیاں زمین پر لگائیں گی, بچھائیں گی, وہ ان کا جسم جتنا بھی وہ اپنا چپکا سکتی ہیں اور زمین کے ساتھ ملا سکتی ہیں اتنا ملائیں گی, کہ ان کے جو بازو ہیں وہ ان کے پہلو کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے, پیٹ رانوں سے رانے ان کی پنڈلی کے ساتھ ملی ہوں گی اور پنڈلی ان کی زمین کے ساتھ ملی ہوگی, اور وہ پوری جتنی بچھ کر زمین پر سجدہ کر سکتی ہیں اتنا وہ کرنے کا ان کو حکم ہے. وہ مرد کی طرح جو ہے ان کے بازو پہلوؤں سے دور نہیں ہونے چاہیے, اسی طریقے سے پیٹ رانوں سے رانے پنڈلیوں سے پنڈلیاں زمین سے یہ دور نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے, تو مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے, بالخصوص سجدے کی حالت میں تو یہ کافی مسائل میں وہ فرق ہے. تو جتنے عورتیں خواتین جتنے سمٹ کر وہ سجدہ کر سکیں تو یہی ان کے لیے شریعت مطہرہ میں حکم فرمایا گیا. مزید کال.
اختر علی اتاری اٹک حضرت سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ کی برگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ سورہ ملک شریف پڑھنے کی فضیلت ہے, تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں شاہ کے بعد پڑھتے ہیں باقی سن لیتے ہیں, تو کیا وہ فضیلت سننے سے بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ.
جی, پڑھنے سے فضیلت بیان کی جاتی ہے, سورہ ملک پڑھیں گے تو یہ ملے گا, یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے. تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہلکا لگا ہوا ہے, ایک پڑھ لیتا ہے باقی سن لیتے ہیں, کیا کہیں گے؟
ایک پڑھتا ہے اور باقی سنتے ہیں, ثواب تو ملے گا,
ٹھیک,
سننے والوں کو بھی ملے گا, پڑھنے والوں کو ملے گا
قرآن سن,
لیکن وہ جو خاص ایک بشارت ہے کہ عذاب قبر سے نجات, وہ پڑھنے کے ساتھ,
ٹھیک ہے,
جو پڑھنے کے ساتھ خاص ہے وہ خاص فضیلت پڑھنے پر ہی ملے گی.
صحیح,
تو باقی سننے کا ثواب تو ملے گا ہی.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو کوشش کرنی چاہیے, وہاں اجتماعی طور پر آپ سن لیتے ہیں, اور جیسے امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ کی ایک ترغیب بھی ہوتی ہے, مدنی نیک بننے والے جو انعامات ہیں ان کے اندر بھی ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ وہاں بھی آپ شرکت اگر کر لیتے ہیں, ہلکے میں بھی شرکت کر لیتے ہیں, تو آپ اپنی کوشش کریں کہ خود بھی پڑھیں, اس کے بعد پڑھ لیجئے. مغرب کا جیسے نماز پڑھیے, عشاء کے بعد آپ سنتے ہیں, اس ہلکے میں شرکت کرتے ہیں, مغرب کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں, رات شروع ہو چکی ہے, انشاءاللہ آپ کو اس کی فضیلت مل جائے گی. مزید سوال.
میرا یہ سوال ہے کہ عورتوں کے کنگھی کے بال ہم کوڑے میں پھینک سکتے ہیں کیونکہ شہر میں کوئی کچی جگہ نہیں ہے, کہیں دور دراز جگہ ایسا کریں تو لوگ جھگڑا کرتے ہیں یا شک کرتے ہیں, تو ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں, تو اس میں ایسے میں ان بالوں کا کیا کریں؟ شکریہ, جزاک اللہ.
بالوں کو دفن کرنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ شہر میں اگر کہیں بھی وہ زمین کھود رہے ہوں تو وہ تو کہیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے آدمی, کیا کریں پھر؟
دیکھیں, اس کے اندر یہ ہے کہ بال کچھ عرصے کے لیے جمع کر لیے جائیں, اور جمع کرنے کے بعد ایک سال بعد, دو سال بعد, اتنے عرصے بعد ان کو کسی زمین میں کسی جگہ پر دفن کر دیا جائے, یا پھر جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ان کو ٹھنڈا کر دیا جائے کہ جہاں سے وہ بال لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائیں, لوگوں کے سامنے نہ آئیں. اب اگر کوڑے کرکٹ پر پھینک دیتے ہیں تو اس صورت میں اب جو عورت کے جسم کا وہ حصہ جس کا
چھپانے کا
حکم ہے, جس کو چھپانا فرض ہے, لازم ہے, اب اگر وہ عورت کے جسم سے جدا ہو گیا, الگ ہو گیا, چاہے اس کی زندگی میں, چاہے کسی کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد اس کے جسم سے جدا ہو گیا بال, अगर जुदा हो गए तो इनकी तरफ जो है वो गैर महरम के लिए नजर करना शरण जायज नहीं है। तो अब अगर कूड़े करकट पर फेंकते हैं तो वहां अगर गैर महरम की नजर पड़ती है तो ये भी जायज नहीं है। और आजकल तो एक अजीब सा मामला बन गया है कि बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि लोग बाल जहां कहीं दफन भी कर दिए जाते हैं वहां से भी निकाल लेते हैं और कूड़े करकट वगैरह से भी बाल चुनते हैं और चुनकर इनको बेच दिया जाता है।
अच्छा।
और बाकायदा इन बालों को फिर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी एक गुनाह की सूरत में आ जाएगा।
यानी बालों की खरीदो फरोख्त ठीक नहीं,
खरीदो फरोख्त शरण जायज नहीं है, और फिर ये सबब बन रहे हैं कि उनके लिए फेंक रहे हैं तो उनके हाथ लग रहे हैं और इस तरीके से जा रहे हैं। और फिर इसके अलावा एक और है कि बालों पर जादू बहुत जल्दी असर करता है।
अच्छा।
और लोग पहले भी और अब भी ऐसा है कि जिस किसी पर अगर जादू वगैरह करना होता है तो उसको बाल हासिल करने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर जो है वो जादू कर लिया जाता है। अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन के हाथ ऐसे लग जाएं कि जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो इस तरह के नुकसान के लिए इन बालों को इस्तेमाल करे इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसलिए बेहतर ये है और अफजल तरीका यह है कि इन बालों को अपने पास जमा कर लें कुछ अरसे के लिए। हर रोज या हर हफ्ते बाद आपके लिए दफन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनको अपने पास आप जमा कर लें और फिर एक साल दो साल तीन साल बाद जब आपको मौका मिले उस वक्त आप इनको कहीं पर जो है वो दफन कर दें या कहीं पर छुपा दें कि लोगों की नजर में ना जाए या लोगों के पास ना पहुंचे। तो सही
ज़कात जो होती है ना, कितनी बकरियों की उसको कितनी बकरियां ज़कात बनती है और कितने गाय के ऊपर कितनी गाय जो है ज़कात बनती है।
ज़कात कैसा मामला होता है कि ये तकरीबन सवाल चलते रहते हैं, तो बकरियां अब ये इन्होंने पूछा है और इसकी भी कोई खास शरायत है कितनी बकरियां और कितनी गायें। ये
जानवरों की ज़कात का एक अलग ही मामला है,
ठीक है,
कि किस तरह के जानवरों पर ज़कात फर्ज होती है।
सही।
उसमें एक ये होता है कि वो जानवर जो है वो साल का अक्सर हिस्सा चर कर गुजारा करे, जिन्हें साइमा जानवर कहते हैं,
साल का अक्सर हिस्सा चर कर
गुजारा कर, तो उन जानवरों पर जकात होती है। लेकिन उसकी फिर निसाब है कि 40 बकरियां हों तो फिर उस पे एक बकरी देनी,
सही,
इससे कम पे नहीं।
सही।
फिर आगे उसका आगे निसाब चलता है,
ठीक है।
इसी तरह 30 गाय भैंसे हैं तो एक बछड़ा देना,
सही।
जब 5 ऊंट है तो उसपे एक बकरी का बच्चा देना,
सही। अच्छा, ऊंट 5 है लेकिन ज़कात उसकी बकरी
ज़कात देनी। तो अब ये इसका निसाब है,
लेकिन इसकी बेसिक शर्त ही वो है कि साल का अक्सर हिस्सा जो चर कर करना है,
साल का अक्सर हिस्सा चर कर गुजारा करे, और वो भी जो है ना वो फरबा करने के लिए पालने के लिए रखी हो बकरी, फरबा करने के लिए कि पाल कर इनको आगे जो भी वो रखे।
सही। लेकिन ओवरऑल जो हमारे गाँव देहातों में भी कह लें कि घर के अंदर 10-12 बकरियां हैं, कुछ ये जानवर कुछ वो जानवर, लेकिन उनको खुद चारा डाल रहे हैं, खुद सब कुछ उनका कर रहे हैं।
अव्वल तो ये है कि थोड़े अगर जानवर हैं तो उनपे वैसे भी ज़कात नहीं,
ठीक है।
अगर उस मिकदार तक पहुंच भी जाते हैं और चारा खुद डालते हैं,
ठीक है,
तो अब उनपे ज़कात फर्ज नहीं है,
ठीक है, वो खुद चारा डाल रहे हैं। लेकिन मुफसब, जैसे अभी बकराईद गुजरी है तो अब जो लोग इसका बाकायदा बिजनेस करते हैं तो वो अभी से कई जानवर खरीदे हुए हैं, बकरे खरीदे हुए हैं, बैल खरीदे हुए हैं, और खरीदे ही उनको बेचने के लिए, तो इनकी भी उसमें कैटेगरी में आएंगे, ये किसमें आएंगे?
ये अलग किस्म।
अच्छा।
माले तिजारत मुस्तकिल ज़कात का एक अलग उसकी सूरत है,
ठीक है,
कि अगर माले तिजारत है, चाहे वो जानवर हो,
सही,
चाहे वो जमीनें हो, प्रॉपर्टी हो,
सही,
चाहे वो कारें वगैरह हो, मोटरसाइकिल हो, चाहे कोई और अशिया हो, जो माले तिजारत है,
ठीक है,
तो उस पे ज़कात का निसाब ये होता है कि अगर उसकी मिकदार 52.5 तोले चांदी के बराबर बनती है,
सही,
उसके बराबर हो जाती है, तो अब उस पे ज़कात फर्ज है। मिसाल के तौर पे किसी ने एक ही बकरी रखी है,
सही,
और एक ही बकरी जो है वो तिजारत के लिए बेचने के लिए आगे रखी हुई है, तो अब वो अगर 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर हो जाती है तो इस पर अगर साल गुजरेगा तो ज़कात फर्ज होगी,
सही, ठीक है।
तो वहां निसाब 52.5 तोले चांदी का है,
सही,
माले तिजारत में कि उसको देखेंगे,
उसमें बकरियों की तादाद नहीं
है, वहां ये देखेंगे, ठीक है। लेकिन माले तिजारत होने के लिए चंद शरायत, एक ये है कि वो माल खरीदा हो, अगर विरासत में मिला तो माले तिजारत नहीं बनेगा,
अच्छा, ठीक है,
खरीदा हो। एक ये है कि आगे बेचने के लिए खरीदा हो,
सही,
अगर खरीदा इसलिए कि खुद इस्तेमाल करूंगा,
ठीक है,
और बाद में नियत बन गई कि चलो बेच देता हूँ तो ज़कात फर्ज नहीं होगा,
सही।
तीसरी शर्त यह है कि अब भी उसे बेचने के लिए रखा हो,
बरकरार है, नियत बरकरार है।
अगर बेचने के लिए खरीदा है और बाद में नियत तब्दील हो गई कि नहीं अब मैं इसको खुद इस्तेमाल करूंगा, बेचूंगा नहीं, تو کسی اور کام میں استعمال کروں گا تو پھر وہ مال تجارت نہیں رہے گا. تو مال تجارت اگر جانور مال تجارت کے ہیں تو ان کو خریدا ہے آگے بیچنے کے لیے اور آگے بیچنا ہے تو اب ان پہ سال گزر جائے گا تو زکات فرض ہے, لیکن ان کا نصاب 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم کا ہو جانا ہے,
صحیح,
ان کی مقدار کا ہو جانا,
صحیح,
یہ نصاب.
اور جو کاروبار کرتے ہیں باقاعدہ یہ بزنس کرتے ہیں تو وہ ضرور ان مسائل کو بھی دیکھیں. ان کے پاس کئی اس طرح کے کوئی بیل رکھتے ہیں, بکرے رکھتے ہیں باقاعدہ جو عید قربان کے لیے پالے جاتے ہیں اور وہ خریدے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو بیچیں, تو وہ پھر تجارت کی کیٹاگری میں آئیں گے. ان کو اس حوالے سے رہنمائی لینی چاہیے.
یہ دیکھ لیں کہ سال گزرنا شرط ہے. اب عام طور پہ یہ کاروبار تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے,
صحیح,
2 ماہ 3 ماہ کے لیے رکھے, سال نہیں گزرا, لیکن اس کے ساتھ یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا پہلے سے نصاب کا سال جاری ہے یا نہیں.
صحیح, اس کو اپنا سال تو یاد رکھنا ہے کہ پہلے سے.
اگر پہلے سے جاری ہے, بالفرض اب جانور خریدتا ہے تجارت کے لیے,
صحیح,
اور وہ سال مکمل ہو جاتا ہے اس کا,
صحیح, ٹھیک
ہے, اس کا مثال کے طور پہ زکاتہ میں اس کا سال ہے,
صحیح,
زکات فرض ہونے کا. اب زکاتہ میں اس نے جانور خرید لیے,
صحیح,
ذوالحجہ میں قربانی کے لیے بیچنے کے لیے خرید لیے, تو اب یہ مال تجارت بھی اس کا سال جب مکمل ہوگا تو یہ بھی اس میں شامل کریں.
صحیح, ٹھیک ہے. بہرحال مسائل دیکھیں آپ کہ ایک مسئلہ ہم شروع کرتے ہیں لیکن اس کی مختلف کئی جہتیں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات یہ اویئرنیس دینے کے لیے مختلف شکوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کون سی شک وہ آپ سے متعلق ہے, لیکن اگر آپ کا مسئلہ اس سے نہیں اٹیچ ہو رہا یا وہ آپ نہیں سمجھ پا رہے یا صورت کچھ اور ہے تو آپ اس کے لیے ڈائریکٹ رہنمائی حاصل کریں. زکوٰۃ کے معاملات ہوں یا واجبات ہوں, ان کا ہمیں بالکل توجہ ان پر دینی چاہیے. مزید کچھ کال.
میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ دوسرے مرد کے لیے غیر محرم, مرد ہے عورت کے لیے غیر محرم, تب کیا اگر مرد کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ عورت وہ دیکھنے نہیں آتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مرد کا چہرہ دیکھتی آیا کہ کیا وہ عورت جو ہے وہ گنہگار تو نہیں ہوگی مرد کا چہرہ اس کے انتقال کرنے کے بعد, یا اگر مرد جو ہے وہ غیر محرم عورت کا مرنے کے بعد چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے, مجھے اس کا مفتی کے نام سے مجھے جواب چاہیے.
جی, کسی مرد کا انتقال ہوا, اب عورت کوئی اسے دیکھ رہی ہے, اسی طرح عورت کا انتقال ہے تو غیر محرم مرد اس کو دیکھ رہا ہے.
جو حکم ان کا زندگی میں دیکھنے کا ہے وہی انتقال کے بعد دیکھنے کا ہے.
ٹھیک ہے,
تو جس طریقے سے مرد کے چہرے کو اگر کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت زندگی میں دیکھ سکتی ہے, اسی طریقے سے انتقال کے بعد بھی دیکھ سکتی ہے. اور جس طریقے سے غیر محرم مرد جوان عورت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا زندگی میں, اسی طریقے سے جوان عورت کے چہرے کو اس کے انتقال کے بعد بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر بہت بوڑھی عورت ہے جس کو دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کے چہرے کو اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, لیکن اسے بھی اعتراض کرنا بہتر ہے,
اعتراض کرنا بہتر ہے. اور ویسے بھی انتقال کے بعد اگر کوئی مرد باقاعدہ کسی خاتون کو دیکھتا ہے, بھلے وہ ضعیفہ بھی ہوتی ہے, تو ان کے اہل خانہ کے لیے اور دیگر ایسے افراد کے لیے وہ مسائل تو بہرحال بنتے ہیں, تو عافیت اسی میں ہے کہ یہ بالکل یہاں پر اس کا خیال رکھیں. لوگ بیوی کے لیے بہت یہ سوال کرتے ہیں, بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو تو ایک یہ کہتے ہیں کہ آپ تو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ, آپ دیکھ نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ جنازے کو ہر بندہ کندھا دے رہا ہے, شوہر کو کہیں گے آپ پیچھے ہو جاؤ, آپ نہیں کندھا دے سکتے, کیا کہیں گے؟
اصل میں یہ کہ شرعی اعتبار سے اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. عوام میں یہ بالکل غلط مشہور ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا. شرعی اعتبار سے جب یہ ہے کہ عام عوام بھی جو ہے اس کو کندھا دے رہی ہوتی ہے, کندھا دینے والے عام لوگ ہی ہوتے ہیں,
ٹھیک,
ان کو ممانعت نہیں ہے, تو شوہر کو ممانعت کس درجے کی؟
صحیح,
اس کو کرنا بالکل غلط ہے. اسی طرح یہ بھی جو مشہور ہے کہ انتقال ہو گیا تو بیوی چہرہ نہیں دیکھ سکتی, یہ بھی بالکل غلط مشہور ہے, بلکہ بیوی تو عدت میں ہے جب تک, تو اس کے نکاح میں ہے, اس کے لیے دیکھنا بالکل جائز ہے. اور شوہر کے اعتبار سے بھی یہ ہے, شوہر جو ہے چہرہ دیکھ سکتا ہے, بیوی کا اس میں کوئی حرج نہیں,
چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت ہے, کندھا بھی دے سکتا ہے, جو ممانعت ہے وہ چھونے کی ہے, بلا حیل, بلا حیل چھونے کی ممانعت ہے, اس سے وہ گریز کرے. مزید کون؟
اگر چھپکلی قرآن مجید کے اوپر سے گزر جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟
جی, چھپکلی اگر قرآن پاک پہ گزر جاتی ہے, اسی طرح بات کو بدن پہ بھی ٹچ ہو جاتی ہے یا کپڑوں پہ گر جاتی ہے تو لوگ سمجھتے کہ وہ ناپاکی ہو جاتی ہے, کیا کہیں؟
ایسا نہیں ہے. چھپکیلی اگر قرآن پاک کے اوپر سے گزر گئی یا کپڑوں کے اوپر سے گزر گئی تو کوئی حرج نہیں ہے, نہ کپڑے ناپاک ہوں گے نہ قرآن مجید کا اس طرح کوئی معاملہ ہوگا,
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا اگر گزر گئی ہے تو اب چلی گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قرآن پاک اسی طرح تلاوت کیا جا سکتا ہے اور کپڑے پاک ہیں ان کو پہن کے نماز پڑھ سکتے,
ٹھیک ہے. قرآن پاک کو اس انداز سے رکھیں احترام کے ساتھ, اور بالخصوص گلاف وغیرہ وہ اوپر ہمارے یہاں الحمدللہ قرآن کی بہت تعظیم کی جاتی ہے, قرآن پہ گلاف بھی چڑھائے جاتے ہیں, ان کو اہتمام کے ساتھ رکھا بھی جاتا ہے. وہ سب بعض اوقات بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن وہ اتنا اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے کہ اٹھانے میں تکلفات ہوتے ہیں تو کئی کئی عرصہ گزر جاتا ہے کہ قرآن کو یاد نہیں لگایا. کیا کہیں گے آپ ایسے لوگ؟
قرآن پاک پڑھیں گے, قرآن پاک چھوئیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی, اور اس طرح رکھیں گے اور ان کو اس کو پڑھیں گے نہیں تو تلاوت کی برکتیں کیسے ملیں گی, قرآن پاک کو چھونے کی برکتیں کیسے. ہاں گھر میں موجود ہے, قرآن پاک کا گھر میں ہونا بھی برکت ہے. جب گھر میں ہونا برکت ہے تو چھونا اس سے بڑھ کر برکت ہے, اور چھونا برکت ہے تو پڑھنا اس سے اور اس سے بڑھ کر برکت ہے, اور پڑھنا برکت ہے تو اس کے احکام پہ عمل کرنا, سمجھ کے پڑھنا, یہ اور زیادہ برکت ہے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ.
اب یہ
نہیں, یہ ساری عبادتیں ہی ہیں. ایک قرآن دیکھ رہے ہیں با وضو با طہارت, قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں, یہ دیکھنے کا بھی ثواب, چھونے کا بھی ثواب, پھر پڑھیں اور پڑھنے کا ثواب, اور ماشاءاللہ اگر یہ کہ قرآن کا فہم مل جائے تو اور
اس سے بڑھ کر کیا سعادت.
ماشاءاللہ
قرآن پاک کا فہم مل جائے, سمجھ کے پڑھے, قرآن پاک کے احکام پہ عمل کرے, تو بالکل اس کو بند کر کے رکھ دینا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی کا معظم اس کو خط بھیجے اور وہ خط سنبھال کر رکھ لے, اس کے احکام پہ عمل نہ کرے, ادھر توجہ نہ کرے, تو بالکل بند کر کے رکھ لے. اب اس کا معظم اس سے کتنا خوش ہوگا جس کی وہ تعظیم کر رہا ہے, چاہے اس کا والد ہے, کوئی بھی ہے, کہ وہ میں نے اس کے اندر اس کو حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, اور اس نے بند کر کے رکھ دیا. تو قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے, تو قرآن پاک پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی.
ٹھیک.
ہاں یہ ہے کہ پڑھنا بھی ثواب, رکھنا بھی ثواب, چھونا بھی ثواب, دیکھنا بھی ثواب, تو لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن پاک کے احکام ہمارے لیے آئے, ہم ان پہ عمل کریں, اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں, اپنی زندگیاں اس کے مطابق کر لیں. تو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں. ترجمہ قرآن کنز الایمان, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے, وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. پھر تفسیر صراط الجنا ہے,
اور بڑی آسان انداز,
بڑی آسان انداز میں, جدید انداز میں, آسان انداز میں لکھی گئی, استاد العلماء مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم عالیہ نے لکھی ہے, تو اس کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. تھوڑا پڑھ لیں, صرف چلیں ایک رکوع پڑھ لیں,
ٹھیک,
اس کی ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں, کتنا وقت لگے گا. تو علم قرآن پاک کے اندر جو علم ہے وہ حاصل کریں, اور قرآن پاک کی جو ہدایت ہے اس سے مستفیض ہوں.
صحیح.
تو قرآن پاک کو اس طرح بند کر کے رکھنا نہیں چاہیے کہ بالکل بند کر کے رکھ لیں اور اس طرح رکھ دیں کہ اسے معاذ اللہ اس کے اوپر دھول جمی ہو, مٹی گرد و غبار جمع ہو اور ہمیں پرواہ ہی نہ ہو. کافی عرصے بعد جب کھولیں تو پھر معاذ اللہ ہمیں وہ کرنا پڑے کہ دھول ہٹانی پڑے, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اگر وقتاً فوقتاً اسے کھولتے رہیں گے, بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ کھولتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, اس سے برکتیں حاصل کرتے رہیں گے, تو پھر اس طرح کی کیفیت نہیں ہوگی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کئی گھرانوں میں ہے ایسا کہ ان کا صبح کا آغاز ہی اسی سے ہی ہوتا ہے, بلکہ کئی تو ایسے ہیں جن کو اخبار کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا. اخبار جب تک نہیں ہو صبح اٹھیں گے بس ڈائریکٹ اخبار, اور اخبار والے بھی ایسے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں ہمیں اخبار چاہیے, چاہے ہمارے گھر میں پھینک دو, کچھ بھی کرو. کیا کہیں گے نوید بھائی اس کے حوالے سے کہ جو دو لوگوں کے گھروں میں اخبار دینے جاتے ہیں اس میں مقدس کلمات بھی ہوتے ہیں, قرآن حدیث کی بھی کچھ باتیں یا مقدس کلمات بھی ہوتے ہیں, اس کو پھینک کر وہ گھر میں ڈال دیتے ہیں؟
دیکھیں اخبار کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے, تقریباً ہر اخبار والے پہلے صفحے پر لکھتے ہیں. اسی طریقے سے بسم اللہ شریف کا ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے, پھر اسی طریقے سے کسی نہ کسی صحابی یا کسی بزرگ کی سیرت کے حوالے سے لکھا ہوا ہوتا ہے, پھر اسی طریقے سے کسی کتاب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دینی کتاب کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے. تو اب ان تمام کا ادب کرنا ضروری ہے.
ٹھیک.
اب اگر اس کو اسی طریقے سے پھینک دیں گے تو یہ پھینکنا بے ادبی کہلائے گا.
صحیح.
اب اخبار والے جو ہے وہ گھر میں گیٹ کے باہر سے جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں,
پھینک کے چلے,
تو یہ بے ادبی ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. یہ یا تو گھر کے دروازے پر کوئی چیز لگا دی جائے, جیسے کنڈی وغیرہ یا کچھ چیز ایسی بنا دی جائے کہ جس کے اندر اخبار روزانہ باہر سے ہی وہ لٹکا کر چلا جائے, جب بھی یہ گیٹ
کوئی تھیلا وغیرہ ہو اخبار اس میں ڈال دی تو وہ گیٹ کے ساتھ ہی
لگ دیا جائے, یا کوئی اور ایسا طریقہ کر دیا جائے, ان کو بتا دیا جائے کہ اخبار وہاں پر رکھ دی جائے, اس طریقے سے اخبار کو پھینکا نہ جائے. اور جب اخبار پڑھ لیتے ہیں تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ پڑھنے کے بعد اس اخبار کو ادب کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں. اب اس طریقے سے وہ بھی کیا کرتے ہیں, اخبار پڑھ لی اس کے بعد جو ہے وہ یا پھینک دیتے ہیں یا کسی تندور والے کو دے دیتے ہیں یا کوڑے کرکٹ والے سامان کے اندر اس کو
بیچ دیتے ہیں, ردی میں بیچ دیتے ہیں,
پھینک دیتے ہیں. اب وہ بھی سارے کے سارے معاملات بے ادبی والے ہوتے ہیں.
آج کل کلاسیں چینج ہوتی ہیں تو پچھلی کلاس کی کتابیں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں, تو اب جب رکھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے کہ ان کو ردی میں چلا دو. اب اس میں اسلامیات بھی ہیں, دینیات بھی ہیں, قرآن حدیث کے ترجمے بھی ہیں, تو یہ ردی میں بیچ دیتے ہیں اس طرح پچھلی کتابیں, کیا ہونا چاہیے؟
اس میں مقدس مضامین بھی ہوتے ہیں, قرآن پاک کی آیات بھی ہوتی ہیں, حدیث کریمہ بھی ہوتی ہیں, تو اس طریقے سے اس کو پھینک دینا یا معاذ اللہ اس کو ردی میں بیچ دینا, اور ردی والے بیچنے والے کیا کریں گے, اس میں کوئی چیز ڈال کر وہ بیچ دیں گے اور وہ لوگ پھینک دیتے ہیں, تو اب یقیناً اس کو بے ادبی پہ پیش کرنا ہے. اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ مقدس اوراق جو بھی ہیں اس حوالے سے ہمارا ایک ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے مقدس اوراق کا جو طریقہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے کہاں پہنچانا ہے, کیا کرنا ہے, وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہر علاقے کے اندر, شہر کے اندر مقدس اوراق کے حوالے سے جو ہے وہ تنظیمیں بنی ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کا بھی مقدس اوراق کا ایک شعبہ ہے, تو اس سے رابطہ کر لیں, اپنے اوراق اکٹھے کرتے رہیں اور اکٹھے کر کے ان کے حوالے کر دیں, تاکہ وہ جہاں ان کو پہنچانا ہو, جس انداز سے ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے تو وہ اچھے انداز سے کر لیں.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. مفتی صاحب, علم سیکھنے کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ سیکھنا ہے, یہ سیکھا کس سے جائے گا؟ عام لوگ کہتے ہیں کہیں سے بھی مل جائے سیکھ لو, اور اب انٹرنیٹ کا دور ہے, یوٹیوب کا, جب بھی یوٹیوب پہ جائیں کسی کی بھی ویڈیو دیکھیں, یہ دیکھے بغیر کہ یہ مجھے علم, اس کا دیا ہوا علم مجھے کہاں پہنچائے گا. بعض اوقات وہی ہوتا ہے کہ کسی ایسے سے علم سیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس کے عقیدے ہی حقیقتاً خراب کر رہا ہے, تو علم جس سے سیکھنا ہے اس کا بھی کوئی معیار ہے؟
حدیث پاک میں ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کس سے علم حاصل کر رہے ہو,
اس کو دیکھو,
تو اس کو دیکھ لو. تو ہم نے علم جو حاصل کرنا ہے وہ علماء اہل سنت سے کرنا ہے, جو عاشقان رسول علماء ہیں ان ہی سے علم حاصل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ بدمذہبوں سے علم حاصل کریں تو خدا نہ خواستہ کوئی بدمذہبوں کی بات دل میں گھر کر جائے, بدمذہبی کو اپنا لیں, تو پھر یہ تو اپنی آخرت برباد کرنے والی بات. تو بدمذہبوں سے پڑھنا ایمان کے لیے زہر قاتل. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کئی مقامات پہ صراحت فرمائی ہے کہ بدمذہبوں سے علم حاصل کرنا حرام ہے, ان کے بیانات سننا, ان سے علم حاصل کرنا جس کا مذہب درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے. امام ابن سیرین, ہم کہیں کہ چلو سبھی سے سیکھتے ہیں, سب سے پوچھتے ہیں, جو بات ہمیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے.
جی جی,
امام المعبرین, اجل تابعین میں سے,
بالکل,
بہت بڑے عالم, ابن سین رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے عالم. تو ان کے پاس ایک بدمذہب آ گیا, کہنے لگا کہ قرآن سنانا ہے, آپ نے رخ پھیر لیا. دوسری طرف سے آ گیا, قرآن سنانا ہے, آپ نے چہرہ پھیر لیا. تیسری طرف سے آیا, بالآخر وہ چلا گیا. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ قرآن سنا رہا تھا, یہ قرآن سنا رہا تھا, آپ نے سن لینا چاہیے تھا. فرمانے لگے, بڑی پیاری بات کی, یہ قرآن پڑھتا اور تشریح اپنی طرف سے کرتا, تفسیر اپنی طرف سے کرتا, اور ہے یہ بدمذہب, اس کی بات میرے دل میں گھر کر جاتی, تو یہ نہ ہوتا کہ میری آخرت برباد ہو جاتی, میرا ایمان برباد ہو جاتا. وہ اتنے بڑے امام ہو کر احتیاط کریں, اور ہمیں کچھ معلوم نہیں, اور ہم کہیں کہ ہم نے سب کو سننا ہے, اس کو سننا ہے, اس کو سننا ہے, اس کو سننا ہے, اور پھر بعد میں وصف سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو پھر یہی لوگ پھر وہ میسج چلا رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ کہاں سے ثابت ہے, اچھا یہ کہاں سے ثابت ہے, یہ کہاں سے. پھر جیسے ان کو میسج آتے ہیں تو اب وہ پہلے اس طرح کے بیانات سنتے رہتے ہیں, تو اور وصف سے پختہ ہو جاتے ہیں.
جی جی جی,
وہ مسائل کے شکار ہوتے ہیں.
بالکل,
اس کا یہی ہے کہ اگر بیان سننا ہے تو صرف عاشق رسول عالم دین,
ماشاء اللہ,
اگر بیان سننا ہے, اگر مسائل پوچھنے ہیں تو صرف عاشق رسول عالم دین سے, اگر علم سیکھنا ہے تو عاشق رسول عالم دین سے,
ماشاء اللہ.
تو صرف سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین ہے, اس سے علم حاصل کرنا ہے. بدمذہبوں سے علم حاصل نہیں کرنا, ان کے بیان نہیں سننے, ان کی تقریر نہیں سننے, ان کی تحریر نہیں پڑھنی, پڑھنی ہے تو صرف سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین.
اور ہوتا یہی ہے کہ جب پہلے سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, پھر وہ ویڈیو دوسرے کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سنیں اور اس کا جواب ہمیں دیں. ارے میرے بھائی, آپ نے ایسی کھڑکی کھولی کیوں ہے؟ یہ آپ نے جو اپنے ذہنوں میں وسوسے پیدا کر لیے ہیں تو یہ قصور ہی آپ کا ہے کہ آپ نے پہلے اس طرف گئے ہیں, اب آپ کنفیوز ہو گئے. تو بہرحال اگر واقعی کوئی عقیدے کے حوالے سے ایسی کنفیوژن ہوئی ہے تو آپ کو ضرور کسی صحیح العقیدہ کے پاس, عالم دین کے پاس جائیں, دار العلوم سنت وزٹ کریں, اور اپنی اس حوالے سے آپ ضرور رہنمائی حاصل کریں. لیکن یہ جو حکم شرعی مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہو. آپ یہ ضرور دیکھو, انظروا عمن تاخذون دینکم, اس کو دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. ہر ایک سے یوں نہیں بلکہ اہل حق سے, اہل سنت سے, انہی سے ہی دین کی باتیں وہ سیکھیں. الحمدللہ دارالعلوم اہل سنت کا یہ پروگرام ہفتے میں 3 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے, پیر کو بھی, منگل کو بھی اور بدھ کی صبح 8 بجے. دارالعلوم اہل سنت کا پورا فیس بک پیج ہے, وہاں آپ وزٹ کریں گے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک تحریری فتویٰ بھی ملے گا. تحریری فتویٰ بھی اپلوڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی اکرام کی ویڈیوز, ایک یا دو ویڈیوز تقریباً روزانہ وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. ویب سائٹ ہے, اپلیکیشن ہے دارالعلوم اہل سنت کی. یعنی علم سیکھنے والے بنے ذرائع بہت ہیں, علم سیکھنے والا آدمی بنے ذرائع بہت ہیں. اور آج کل تو بہت ہی زیادہ اس طرح کے ذرائع ہیں کہ جتنے ذرائع اس دور میں ہیں. مفتی صاحب, میں نے مفتی قاسم صاحب سے سنا, بلکہ انہوں نے اسکرین پر ہی بیان کیا کہ اس دور میں جتنا علم سکھایا جا رہا ہے اور جتنے ذرائع ہیں, اس کی مثالیں پچھلے دوروں میں نہیں ملتی. پچھلے ادوار میں واقعی ان کو جانا پڑتا, سفر کرنا پڑتا, ایک بات بھی کسی سے سننی ہے تو وہاں اتنے دن رات سفر کر کے ہی پہنچنا ہے. لیکن اب دنیا کے کونے کونے میں کہیں بھی آدمی بیٹھا ہوا ہے, رابطے بھی آسان, دین سیکھنا بھی آسان. کیا فرمائیں گے؟
ایسا ہی ہے, باقاعدہ طور پہ اس بارے میں حدیثیں موجود ہیں, روایتیں موجود ہیں. ایک حدیث سننے کے لیے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی طرف 1 مہینے کا سفر کیا.
ایک حدیث سننے کے لیے,
ایک حدیث سننے کے لیے پورے 1 مہینے کا سفر کیا. تو آج کل یہ ہے کہ سفر کرنے کی اتنی حاجت نہیں ہے. آج حاصل کرنا چاہیں تو آپ علاقے کے اندر علماء موجود ہیں, ان سے سیکھ لیں. اچھا, نیٹ کے ذریعے سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں. اب یہ جیسے مدنی چینل ہے, یہاں دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہے, اس ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں. دارالافتاء سے فون کر کے مسئلہ پوچھنا چاہیں تو فون کر کے مسئلہ پوچھ لیں. اچھا, وہاں جائیں تو تقریباً ہر بڑے شہر میں دارالافتاء موجود ہے.
جی,
آپ جائیں, آمنے سامنے بیٹھ کر جو مسئلہ پوچھنا چاہیں,
تحریری فتویٰ لینا چاہے, وہ
تحریری فتویٰ لینا چاہیں, تحریری فتویٰ مل جائے.
بلکہ وراثت کے معاملات یا بال خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں طلاق کے معاملات ہو گئے, یہ وہ, اس میں تو تحریر ہی لینی چاہیے. کیا خیال ہے؟
اسی طرح سطحی سرائے پر اعتماد کرنے کے بجائے باقاعدہ تحریری فتویٰ لینا چاہیے کہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے, آئندہ پوری زندگی جو گزارنی ہے تو اب وہ اس پہ بنیاد ہے کہ آیا یہ طلاق ہو چکی, 3 طلاقیں ہو چکی, نہیں ہوئی, کیا صورت ہے. تو اگلی پوری زندگی اس پر موقوف ہے.
بالکل,
کہ وہ زندگی وہ کیسے جو گزارے گا, اس کا کیا حکم ہے. تو لہٰذا وہ فتویٰ تحریری طور پہ لے لے, پورا اطمینان کر کے تو فتویٰ لے. یہ نہیں ہے کہ زبانی خالی پوچھ لیا. اچھا, بعض وقت کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ کس سے پوچھنا ہے,
کس سے پوچھنا ہے.
مالک امام صاحب سے پوچھ لیا, انہوں نے بتا دیا. اچھا, وہ اس طرح ہو گیا. اچھا, فلاں کسی سے پوچھ لیا. چلتے چلتے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ داڑھی شریف والا نظر آیا تو مسئلہ پوچھنا ہے, مسئلہ پوچھ لیا. اور بعد میں یہ کہتے رہے کہ بعض یہ کہہ رہے ہیں,
بعض یہ کہہ رہے ہیں.
اب کون کہہ رہا ہے, کس سے مسئلہ پوچھا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ بعض یہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں کہ جب بعد میں درست کسی عالم دین کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں, درست مسئلہ پتہ چلتا ہے, تو پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں سے پوچھ کے عمل کر لیا تھا, فلاں سے پوچھ کے عمل کر لیا تھا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اور ایسی کئی مثالیں آئے روز دارالافتاء میں اس طرح کی ہوتی ہیں. ہم نے فرض علوم کورس ایک مرتبہ ہوا, اور ماشاءاللہ آپ کی بھی پوری کتاب ہے اس کے اوپر, اور اس سے بھی کافی ہم نے مدد لی ہے جب یہ کورس کروایا تھا. تو اس کے اندر بھی حرمت رضاعت, دودھ کے رشتے کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ کسی کا بھی دودھ کا یہ رشتہ قائم ہو جائے تو ان کے وہ اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو گئے, کہ جیسے حقیقی بہن بھائی والے معاملات ہیں. تو ایسے باقاعدہ ایک دو کیسز آئے ہیں کہ جن کی شادیاں بھی ہوئیں, اولاد بھی ہوئیں آگے سلسلے, تو وہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں, ہاں یہ تو تھا کہ یہ دودھ کا رشتہ قائم ہو چکا ہے. تو جو اس طرح خواتین بھی کسی کو دودھ پلا دیں, یہ وہ, تو اس کرنا کیا چاہیے, بتانا چاہیے وہاں پہ؟
بالکل, یاد رکھنا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے, گواہ بنا لینے چاہیے کہ یہ رضاعت ثابت ہو چکی ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں نکاح بھی ہو جائیں, اولاد بھی ہو جائے, اب جدائی کتنی مشکل ہوگی,
مشکل ہے.
اب بچوں کا کیا بنے گا,
بچوں کے
کتنے مسائل ہوں گے, کیا معاملات پیش آئیں گے. تو پہلے سے بتائیں, یاد رکھیں, تاکہ بعد میں اس کا جو بھی درست طریقہ کار ہے وہ کیا جائے.
Okay.
نکاح ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, جو بھی صورت ہے وہ درست کی جائے. تو اس لیے کہ پہلے سے یاد رکھے یہ مسئلہ. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑے بوڑھوں سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں.
ہاں بالکل ایسے.
تین طلاقیں دے دیے, چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو
جی,
اچھا فلاں کام کر لو, اچھا فلاں کام کر لو, تو یہ ہو جائے گا. تو اس طرح بڑے بوڑھوں سے پوچھ لینا, یا یہ ہے کہ چلتی ہوئی راہ چلتی ہوئی کسی داڑھی شریف والے سے پوچھ لینا, یا صرف امام صاحب یا حافظ صاحب سے پوچھ لینا, یہ درست نہیں.
ٹھیک ہے, پراپر کرنا چاہیے
جی.
جب علاج کے لیے پراپر ہم اہتمام کرتے ہیں, اور اگر نہیں بھی کرتے تو اس سے جسمانی کچھ نقصان ہوگا, لیکن یہ شرعی طور پر احتیاط بتائی جا رہی ہے
جی.
تو پراپر مفتی صاحب کی
مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ باقاعدہ جو صاحب فتویٰ ہوں, باقاعدہ فتویٰ دیتے ہوں, انہی سے رابطہ کرنا چاہیے. عام بھی بعض اوقات ایک عالم دین ہے, درس نظامی سے فارغ ہیں, لیکن فن افتا سے تعلق نہیں
نہیں,
تو ان سے بھی بعض اوقات پوچھ کر تو یہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی.
بالکل,
اور بعد میں وہ
ایسا ہوتا ہے, عام طور پہ ہوتا ہے
جی جی. ایسا ہی ہے کہ ایک فارغ التحصیل کا واقعہ پیش آیا کہ وہ فارغ التحصیل نے ایک طلاق دی بیوی کو. اچھا بیوی رونا شروع ہو گئی. اچھا بیوی بھی درس نظامی کی ہوئی تھی.
ٹھیک,
تو اب وہ کہنے لگا کہ میں نے رجوع کر لیا, طلاق ختم ہو گئی. اس کے اپنے ذہن میں طلاق ختم ہو جائے گی, رجوع کر لوں گا.
صحیح.
بیوی نے کہا طلاق ختم نہیں ہوگی, آپ مفتی صاحب سے پوچھ لے. پھر وہ میرے پاس آئے, مجھے بتانے لگے. میں نے کہا کہ واقعی آپ کے گھر والی صحیح کہہ رہی ہے, طلاق ختم نہیں ہوگی. یعنی یہ طلاق سے اگرچہ رجوع کر لیے, یہ طلاق موجود ہے. اب کبھی بھی آپ دو طلاقیں اور دیں گے تو دو طلاقیں اور ہو جائیں گی, تین پوری ہو جائیں گی, تو پھر تین کا عدد پورا ہو جائے گا.
صحیح, یعنی ایسا یہ رہے گی, یہ شمار کی جائے گی, چاہے کتنے سال پہلے کی ہو.
کتنے سال پہلے کی, اور فارغ التحصیل یعنی عرف عام میں جسے عالم دین کہتے ہیں, مولانا کہتے ہیں, وہ فارغ التحصیل ہے, درس نظامی کیا ہوا, لیکن پھر بھی اس مسئلے سے غافل.
اس مسئلے اور ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں, نہیں پتا ہوتے ہیں. کئی مسجد کے آئمہ بھی ہوتے ہیں, تو ان کو ضروری تھوڑی ہے کہ جن کا شب و روز کام ہی یہی ہو مسائل کے لیے, ان کو بھی کئی مسائل کے لیے دوبارہ پھر یاد دہانی کے لیے, اپنی یاداشت کے لیے پھر دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے. فتاوی رضیہ کھولیں گے, بارش کھولیں گے, فتاوی شامی کھولیں گے, پھر جا کر. اور جب فتویٰ لکھا جاتا ہے تو اس وقت یہ بالکل یہ لوازمات کا اہتمام یہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں آپ ہمیشہ جو صاحب فتویٰ ہیں انہی سے آپ رابطہ کریں گے, تو انشاءاللہ درست طریقے سے رہنمائی بھی ہوگی, اور آپ کی اس رہنمائی کے بعد پھر ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوگا. وراثت کا ہوگا, گھر میں رکھ دیں گے, فائل میں لگا دیں گے, کوئی آپ سے بدگمانی بھی نہیں کرے گا کہ یہ کیسے تقسیم کاری ہوئی, بھئی یہ شرعی فتویٰ تھا, اس کے مطابق ہم نے یہ کیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی طلاق کا معاملہ ہے, کچھ دودھ کے رشتے کا معاملہ ہے, تو اس میں بھی اس طرح کے فتویٰ لے کر اپنے گھر والوں کو آگاہ بھی کر دینا چاہیے, اور باقاعدہ اس کی رہنمائی لے کر ان کو دے دینی چاہیے.
اور بھی معاملات ایسے جیسے مسجد کی کمیٹی ہے
جی جی,
تو اب اس یہاں یہ تصرف کیا ہے, باقاعدہ فتویٰ لے لیں.
صحیح بات,
حد بندی کر لیں کہ یہ مسجد ہے, یہ فنائے مسجد ہے, یہ جگہ جو ہے نا وہ فلاں مقصد کے لیے وقف ہے, یہ جگہ فلاں مقصد کے لیے وقف ہے, اس کی پوری تحریر بنا لیں.
اور ایک فائل ورک ہوتا ہے, تو اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ آج یہ مسجد کا امام ہے کل بھی یہ ہوگا, آج یہ کمیٹی ہے کل بھی یہ ہوگی. تو جب پورا ایک ورک کیا جائے گا تو انشاءاللہ بعد والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی.
اسی طرح کاروبار کا بھی یہی.
ٹھیک ہے,
کاروبار کے معاملات فتویٰ لیں, آپ اپنی فائل بنائیں, اس میں لگاتے جائیں کہ وہ مسئلہ پیش آئے گا تو چلو اس کے مطابق حل کریں.
ٹھیک ہے, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھ لیا علم سیکھنے کے فائدے اور علم نہ سیکھنے کے نقصانات کتنے. اللہ ہمیں سب کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے, اور درست طریقے سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. متقی اور پرہیزگار مسلمان اللہ ہر ایک کو بنائے, بلکہ متقین کا امام بنائے. دعا قرآن پاک میں بھی یہ بیان فرمائی گئی ہے, وجعلنا للمتقین اماما. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.